لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم. اعزائے گرامی, گزشتہ چار دنوں سے آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. کتنے ہی بندوبست کر لیں, کتنے ہی حفظان صحت کا خیال رکھیں, کتنے ہی طاقتور غذائیں کھائیں, کتنے ہی اچھے ڈاکٹروں کی زیر نگرانی رہیں, خوشی سے مریں یا یہ جو ہے مر مر کے مریں, مرنا تو بہرحال ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. کتنے ہی تم بھاگو, کتنے ہی اس موت سے فرار کرو, بہرحال اس کا سامنا کرنا ہے. شاہ و گدا میں بھی فرق نہیں ہے, سب کو موت آنا ہے, شاہ ہو یا گدا. وہ جو طاقت کے نشے میں چور رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے کسی کا بس چل ہی نہیں سکتا, ان کو بھی مرنا ہے اور جلدی مرنا ہے. یزید کتنا طاقت کے نشے میں چور تھا, اس وقت جناب زینب رسن بستہ اس کے سامنے کھڑی تھی, کتنا غرور تھا. تُعطِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لنترانیہ 33 سال عمر کل ملی, 33 سال میں خاتمہ ہو گیا. ہارون الرشید بہت بڑی حکومت تھی اس کی, بڑا مغرور بادشاہ, بڑا مغرور بادشاہ, غرور میں چکنا چور. سورج سے خطاب کر کے کہتا ہے, سورج تو جہاں چاہے ڈوب, جہاں چاہے نکل, میری حکومت ہر جگہ ہے. تو جہاں ڈوبے گا وہاں بھی میری حکومت, جہاں سے نکلے گا وہاں بھی میری حکومت. بہت بڑی حکومت تھی اس کی, 47 برس عمر کل ملی اس کو. تو موت وہ ہے جس میں شاہ و گدا میں کوئی فرق نہیں ہے, کچھ بھی کر لیں موت آنا ہی آنا ہے. بس مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اس نقطے کی طرف توجہ کرنا ہے کہ موت فنا نہیں ہے, عدم نہیں ہے موت. زندگی نہ ہونے کا نام موت نہیں ہے, زندگی سے جوڑنے کا نام موت ہے. इसलिए खुदावंद आलम ने जहां जिंदगी को पैदा करने की बात कही है वहीं पर मौत को भी पैदा करने की बात की। अदम पैदा नहीं किया जाता, वजूद को पैदा किया जाता है। चुनांचे यही आयत जो मैं इब्तदा से आपकी खिदमत में तिलावत कर रहा हूँ, जिसका तर्जमा भी मैंने अभी तक नहीं किया, यानी अभी तक जो हमारी तकरीरों की फकत तमहीर चल रही थी, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो हस्ती जिसके कब्जे कुदरत में ये सारा मुल्क है। मुल्क से मुराद सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी कायनात उसकी हुकूमत का दायरा किसी एक स्टेट एक हुकूमत तक महदूद नहीं है। पूरी कायनात जहां जहां ये जो है वजूद आप तसव्वुर कर सकते हैं वहां अल्लाह की हुकूमत है। वहुवा अला कुल्ल शयइन कदीर, बाद लोग होते हैं हाकिम तो बन जाते हैं, चलाने का हुनर नहीं आता, मुल्क को चलाने की सलाहियत नहीं है, कुदरत नहीं है उनके पास। वहुवा अला कुल्ल शयइन कदीर, ये ऐसा हाकिम है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये वो हाकिम है कि अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, इसने ये जो है जिंदगी को भी पैदा किया और मौत को भी पैदा किया। अदम नहीं है मौत, अमरे मादूम नहीं है मौत, अमरे मौजूद है मौत। जिंदगी को भी पैदा किया, मौत को भी पैदा, काहे के लिए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, न जिंदगी खिलवाड़ है न मौत खिलवाड़ है, न जिंदगी अबस न मौत अबस, दोनों का मकसद है, अलबत्ता दोनों का मकसद एक ही है, जो हयात का मकसद है वही मौत का मकसद है, एक मकसद है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये आजमाना है तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। अच्छा अमल करने वाला नहीं, मुकाबला बुरे और अच्छे में नहीं है, मुकाबला बुरे और अच्छे में नहीं है कि कौन अच्छा काम करने वाला है, मुकाबला अच्छे और बेहतर में है, अच्छे और ज्यादा अच्छे में मुकाबला है। यानी इंसान से तो बुरे काम की तवक्को ही नहीं है, इंसान अगर इंसान है तो वहां बुरे काम की तो तवक्को ही नहीं है, मुकाबला है अच्छे में और ज्यादा अच्छे में मुकाबला है। वहुवल अजीजुल गफूर, ये अजीज उर्दू वाला नहीं है, अरबी में अजीज उसे कहते हैं जिसे कोई जो है शिकस्त न दे सके, शिकस्त नापजीर, गालिब गैर मगलूब, वो सब पर गालिब है, उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। यानी इतना कुदरत रखता है, इतनी ताकत रखता है, इतना पावरफुल है कि उसे कोई शिकस्त देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इतना ताकतवर होने के बावजूद वो गफूर है, माफ करने वाला है। एक दफा हम माफ करते हैं, मजबूर होकर के माफ करते हैं, ये जो है गफूर है मजबूर है, फला साहब ने हमारा पैसा छीन लिया, हमें उनसे लड़ने की हमें ताकत ही नहीं, कहा जाओ माफ किया, फला साहब ने हमारे घर में आग लगा दी, हमारे पास जवाब देने की ताकत ही नहीं है, कहा जाओ माफ किया, नहीं। हुवल अज़ीज़ुल गफूर, वो ऐसा माफ करने वाला है, उसके पास ताकत है कुदरत है सब कुछ है, कुदरत और ताकत रखने के बावजूद वो माफ कर देता है। हुवल अज़ीज़, उसको माफ कर देना उसकी मजबूरी मत समझना, उसने मजबूरी के आलम में माफ कर दिया। यही खुदा का शेवा है और यही ये जो है मजहरे खुदा का शेवा है, जो मजहरे खुदा है उनका भी यही आलम है। अमर इब्ने अब्दाउद के सीने पे सवार हो चुके हैं ना, गलबा है गालिब है, उसने जो है गुस्ताखी कर दी, गुस्ताख को सजा देना चाहते तो दे सकते थे लेकिन उसके सीने से उतर आए, सीने से उतर आए। अज़ीज़ुल गफूर, तो अल्लाह ने जिंदगी और मौत दोनों दी काहे के लिए, ये आजमाने के लिए कि हमें सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है। तो मौत फना नहीं है, मौत दो जिंदगियों को जोड़ने का काम है, जो जिंदगी मौत से पहले की है वो तमहीदी जिंदगी है, और जो जिंदगी मौत के बाद वाली है वही असली जिंदगी है। उस असली जिंदगी का इंतजाम इस दुनिया की जिंदगी में करना है जो तमहीदी जिंदगी है। जो कुछ यहां से लेके जाएंगे वही वहां काम आएगा। कल मैंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस का आगाज किया था कि जिसको मौत पर यकीन है और जो ये समझता है कि मौत के बाद भी जिंदगी है, मौत के बाद फना नहीं है, मौत के बाद खात्मा नहीं है, मौत के बाद जिंदगी है, उसे चाहिए कि तैयारी करे। तैयारी करने वाले को ये चाहिए कि 10 लोगों के लिए तोहफा हासिल कर ले। मौत तो आना है, लंबा सफर है, इस सफर में जाने के लिए 10 लोगों के लिए तोहफा लेना है। इज़राइल यानी ये जो है मलकुल मौत के लिए तोहफा, कब्र के लिए तोहफा, मुनकिर नकीर के लिए तोहफा, मीजान के लिए तोहफा, सिराज के लिए तोहफा, मालिक जहन्नम के लिए तोहफा, रिजवान बहिश्त के लिए तोहफा, पैगंबर इस्लाम के लिए तोहफा, जिब्रील के लिए तोहफा, खुदा के लिए तोहफा। 5 लोगों के तोहफे में आपकी खिदमत में कल पेश कर चुका हूं। इज़राइल का तोहफा क्या है बयान कर चुका, कब्र का तोहफा क्या है बयान कर चुका, मुनकिर नकीर का तोहफा क्या है बयान कर चुका, मीजान का तोहफा क्या है बयान कर चुका, सिराज का तोहफा क्या है बयान कर चुका, और बताया था कि हर एक के लिए 4-4 तोहफे हैं। तो 20 तोहफे की फेहरिस्त कल मैं आपको लिखवा चुका हूं। आज 20 तोहफे जो बाकी बचे हैं उसे आपकी खिदमत में पेश करना है। फरमाते हैं पैगंबर से पूछा गया, या रसूलुल्लाह वो तोहफे हैं क्या जो हमें लेकर के जाना है, जिसके बगैर हमारी जिंदगी वहां अजीरन हो जाएगी, और वो भी चंद दिनों की नहीं कि चलो चंद दिनों तक हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी, नहीं, वहुवा बलाउन ततूल मुद्दतो व यदूम बकाओ वला युखफ्फु अन अहलिही लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन गज़बिक व इंतिकामिक व सख़तिक। क्योंकि ये तोहफे लिए बगैर अगर चले गए, जिस परेशानी में फंसेंगे वो वक्ती नहीं है, आर्जी नहीं है, वो बलाउन ततूल मुद्दतो ऐसी मुसीबत है जिसकी मुद्दत बहुत तुलानी है, यदूम व बकाओ हमेशा व सदा बाकी रहेगी, वला युखफ्फु अन अहले, और जो इस बला में फंस गए वहां कोई छूट भी नहीं है, कोई तख़फ़ीफ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वो सदाएं यूं ही नहीं रखी हैं। لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ, नाराजगी के इजहार करने के लिए, सजा देने के लिए, अपने गजब का नमूना पेश करने के लिए वो सदाएं अल्लाह ने पेश की हैं। तो वो 20 जो तोहफे बाकी हैं वो कौन है, वह तोहफतो मालिक, रात तक बात हो चुकी थी, वो फरिश्ता जो जहन्नम पर मामूर है उसके लिए हमें तोहफा लेके जाना है। फरमाते अरबात अशिया, मालिक जहन्नम के लिए भी 4 तोहफे लेकर के जाने हैं। पहला तोहफा अल्बुकाउ मिन खश्यतिल्लाह, पहला तोहफा ये है कि इतना खुदा का खौफ हो जाए कि आंखों से आंसू जारी हो जाए। खशियत और खौफ में फर्क है, उर्दू में तो हम दोनों का तर्जमा कर देते हैं डर, मजबूरी है क्या करें, लेकिन अरबी जबान में खौफ और खशियत में फर्क है। देखिए कभी कभी आपको खौफ होता है मगर खौफ जुरत अमल छीन नहीं लेता, होता है ना कभी कभी, खौफ तो है, खासतौर से मुहर्रम में अक्सर औकात हो जाता है, मुमकिन है कि हमला हो जाए, मुमकिन है कि कोई जो है बम ला करके रख दे, मुख्तलिफ मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में फर्ज कीजिए जुलूस निकलता है, खौफ है ना, मुमकिन है कोई जो है दहशतगर्द हमला कर दे, बम फेंक दे, गोली चल जाए, खौफ है, मगर अदादार हुसैन रुकता है नहीं, रुकता फिर भी आता है, खौफ है, मुमकिन है कि बम फट जाए, मुमकिन है जख्मी हो जाए, मुमकिन है मौत आ जाए, खौफ के बावजूद आता है, इसे अरबी में खौफ कहते हैं। कुछ डर ऐसा होता है कि जब वो डर आ गया तो ये डर जुरत अमल छीन लेता है, जुरत अमल छीन लिया, پیغمبر اسلام جنگ میں شرکت کا حکم دے رہے ہیں، میدان میں جانے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن کچھ موت کا ایسا خوف کچھ لوگوں کے سر پہ سوار ہوا کہ میدان میں جانے کو تیار نہیں ہیں. اس خوف کا نام ہے خشیت. جو خوف انسان سے جرأت عمل چھین لے اسے خشیت کہتے ہیں، اور جو خوف انسان سے جرأت عمل نہ چھینے اسے خوف کہتے ہیں. البکاء من خشیت اللہ، مالک جہنم کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا کی خشیت پیدا ہو جائے، ایسی خشیت پیدا ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، سارا گناہ، ساری معصیت، سارا کرائم، سارا جرم صرف اس وجہ سے ہے کہ بندے کے اندر خوف خدا نہیں پایا جاتا. اگر بندے میں خوف خدا پایا جاتا، آج دنیا کے سارے ممالک پریشان ہیں، کرائم سے پریشان ہیں، جرائم سے پریشان ہیں، یہ جو رشوت خوری سے پریشان ہیں، آج یہ گھوٹالہ، کل وہ گھوٹالہ، کل توپوں کا معاملہ تھا، آج یہ جو ہے آگے بڑھ کے زمین سے آسمان پہ چلا گیا، ہیلی کاپٹر کا معاملہ آ گیا، ایک کے بعد ایک کے بعد چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنی کوشش کی جاتی ہے جرائم کو روکنے کے لیے، یہ کمیٹی وہ کمیشن، اتنا ہی جو ہے، پہلے گھوٹالے لاکھوں کے ہوتے تھے، اب تو لاکھوں کو جو ہے منہ بھی نہیں لگاتا، اب کروڑوں کے، اربوں کے جو ہے گھوٹالے ہونے لگے ہیں، سب پریشان ہیں کیسے روکا جائے. کچھ بھی کر لے جب تک بندے کے دل میں خوف خدا نہ ہوگا، تنہا چیز جو انسان کو روک سکتی ہے وہ خوف خدا ہے. جس چیز نے یوسف کو گناہ کرنے سے روکا تھا وہ خوف خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ورنہ جو جذبات یہ جو ہے زلیخا کے پاس تھے، بھائی جذبات یوسف کے پاس تھے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں جو لفظیں قرآن مجید نے استعمال کی ہیں یہ جو ہے زلیخا کے لیے، وہی لفظیں استعمال کیے یوسف کے لیے بھی، بس ایک فرق ہے، زلیخا کے ہاں خوف خدا نہ تھا، یوسف کے ہاں خوف خدا تھا. ہمت بہی و ہما بہا، لفظیں وہی ہیں، فقط مؤنث اور یہ جو ہے مذکر کا فرق ہے. ہمت بہی، زلیخا نے ارادہ یوسف کا کیا، وہ ہما بہا، یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر بیٹھتے. میں نے کیا جو ہے ترجمہ نہیں، کیونکہ جو آیت کا جملہ بات کا ہے، ورنہ مانا وہی ہوتا کہ ہما بہا، یوسف نے زلیخا کا ارادہ کر لیا، مگر نہیں، ترجمہ کیا کریں گے، وہ ہما بہا، ارادہ کر بیٹھتے کیوں نہیں کیا، لولا ان را برہان ربہ، اگر یوسف نے اپنے پروردگار کی جو ہے نشانیوں کو نہ دیکھ لیا ہوتا، اگر یوسف کے دل میں وہ ایمان نہ ہوتا، خدا کی وہ خشیت نہ ہوتی، تو وہی ارادہ جو زلیخا نے کیا تھا وہی ارادہ یوسف بھی کر بیٹھتے. اتفاق تفاصیل میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت زلیخا ان کو دعوت گناہ دینا چاہتی تھی، تھوڑا سا خوف خدا اس کے دل میں بھی تھا، لیکن اصلی خدا کا نہیں، ایک بت وہاں رکھا ہوا تھا، اس نے بت کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا. یوسف نے کہا یہ کیا، کرے بھگوان کے سامنے تو گناہ نہیں نہ ہو سکتا، پردہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا، یعنی بھگوان اندھے ہو گئے، اب بھگوان دیکھ ہی نہیں سکتے. یوسف نے کہا جس خدا پہ تمہارا ایمان ہے اسے تو اندھا بنایا جا سکتا ہے، لیکن جس خدا پہ میرا ایمان ہے اسے کوئی اندھا نہیں بنا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. اگر کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں، اگر یہ جو ہے گھوٹالوں سے ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں، کرائم سے اگر ملک کو یہ جو ہے بچانا چاہتے ہیں، ایک راستہ خشیت خدا. اگر جہنم کا خوف، اگر عذاب قیامت کا خوف، خدا سے خوف کا کیا مطلب ہے؟ خشیت خدا. جناب سلمان فارسی کا دور ہے، ان کا زمانہ ہے، لوہاروں کے بازار سے ایک شخص کا یہ جو ہے گزر ہوا، اچانک چیخ مار کر کے زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، بھیڑ لگ گئی. کیوں بے ہوش ہو گیا؟ اب ہر ایک اپنا اپنا فلسفہ پیش کر، اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے مرغی کی بیماری سے ہے، इसलिए भी होश हो गया, कोई साहब चप्पल सुंघा रहे हैं, कोई साहब ये जूता सुंघा रहे हैं कि शायद होश आ जाएगा। इतने में जनाब सलमान का वहां से गुजर हुआ। सलमान ने देखा भीड़ लगी हुई है, क्या बात है, एक जवान चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। सलमान ने भीड़ को शिकाफ्ता किया, आगे बढ़े, जाके उस जवान के सरहाने बैठ गए, उसके दानों को उठा करके अपने दानों, उसके जो है सर को उठा करके अपने दानों पे रखा, पानी छिड़का, होश आया। उससे पूछा, भाई तुम बेहोश क्यों हो गए, क्या बात थी? कहा, सलमान मैं कहाँ खड़ा हूं? कहा, लोहारों के बाजार में। कहा, वो दुकान देख रहे हो? कहाँ, देख रहा हूं। तब मैं जब यहां से गुजरा, मैंने देखा उस लोहार ने एक लोहा भट्टी में डाला, जब लोहा लाल हो गया उसे भट्टी से बाहर निकाला, और निकालने के बाद हथौड़ा उसके ऊपर बरसाने लगा। लोहार यही करता है ना, लोहे को लाल करने के बाद जिस शक्ल में चाहता है ढाल लेता है, हथौड़ा बरसाने लगा। सलमान, जिस वक्त मैंने ये मंजर देखा तो हमें कुरान की यह आयत याद आ गई, वलहुम सवाउ मिन हदीद, जहन्नम पर जो फरिश्ते मामूर हैं उनके हाथ में लोहे के गुर्द हैं। जैसे ही कोई जहन्नमी जहन्नम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, फौरन वो अपने गुर्द से उसके सर पे मारते हैं, दोबारा वो जहन्नम में चला जाता है। सलमान, मुझे ऐसा लगा ये लोहार का हथौड़ा लोहे पे नहीं बरस रहा है, फरिश्ते अजाब का गुर्द मेरे सर पे बरस रहा है। इतना अगर इंसान को ईमान हो जाए, इतना अगर खौफ हो जाए। जनाब सलमान कहते हैं, उस हादसे के बाद ही मेरा ये दोस्त ज्यादा दिन तक जिंदा, दोनों में जो है दोस्ती हो गई, ज्यादा दिन तक जिंदा ना रह सका। वक्त आखिर में उसके सरहाने मौजूद था। जब ये जो है मलकुल मौत आए हैं, जनाब सलमान का बहुत बड़ा दर्जा है, मकाम है ना, जनाब सलमान मलकुल मौत को खिताब करके कहते, या मलकुल मौत इरफिक बिअखी, मलकुल मौत मेरे दोस्त के साथ नरमी से पेश आना, मेरे दोस्त के साथ आसानी से पेश आना। तो एक तोहफा जो मालिक जहन्नम के लिए ले जाना है वो क्या है, खशियत खुदा, इतनी आला दर्जे की खशियत खुदा हो कि आंखों से आंसू टपकने लगे। अल खशियत अल बुकाउ मिन खशियतिल्लाह, दूसरा तोहफा क्या है, सदाकतो सिर, खुफिया तरीके से सदका देना, दिखा के सदका नहीं देना, मदद करना गरीबों की, ऐलान करके नहीं, दिखा के नहीं, जलील करके नहीं, शर्मिंदा करके नहीं। ला तुबतलु सदकातकुम बिल मन वल अदा, सदका दे दिया, सदके के सवाब की कुछ शर्तें दे देना काफी नहीं है। कुरान मजीद कहता है सदका दिया, देकर के सदका कभी बातिल हो जाता, बेकार हो गया, पैसा तो गया, पैसा भी गया सवाब भी गया। ला तुबतलु, बातिल ना करो सदकातकुम, अपने सदकात को बिल मन्ने वल अज़ा, एहसान जता करके। अरे मैं ना होता तो तुम भला पढ़ सकते थे, तुम्हारे बाप में ये हैसियत थी, मैंने तुम्हारी फीस अदा की है। अरे मियां, तुम जिस घर में रहते हो वो घर अगर मैंने तुम्हारे बाप को न दिया होता, तुम लोग जो है सड़क पर मारे मारे फिरते। अरे बच्चे तू क्या बोलता है, तेरी मां की शादी नहीं हो रही, जहेज का इंतजाम तो मैंने किया था, गया सवाब। ला तुबतलु सदकातकुम बिल मन वल अज़ा, बाद लोग होते हैं जिस वक्त सदका देते हैं उस वक्त तो वाकई छुपके देते हैं, चुपके से दे दिया, उसके बाद उसका इजहार कर देते हैं। कोई बच्चा है उसकी फीस नहीं हो सकती, कोई बीमार है उसका इलाज नहीं हो सकता, चुपके से कर दिया, उसके बाद कहीं उसका तस्करा आ गया, रे बेचारा बीमार था, हाँ भाई अब कहना तो मैं नहीं चाहता हूँ, मगर बहरहाल हाँ मुझे इतना मिली थी, मैं नहीं उसको अस्पताल पहुंचा के कुछ कर दिया था, कुछ गया तमाम। सदका देते वक्त चाहे ऐलान करें चाहे बाद में ऐलान करें, वो सदका परवरदिगार की बारगाह में काबिले कबूल है जो चुपके से दिया जाए।
सदका देने वाले तो इस हद तक हो जाते थे, जिसे सदका दिया है उसे भी पता नहीं चलता था किसने सदका दिया है। चौथे इमाम के बारे में है कि नहीं है, रात की तारीकी में अपने कांधों पर बोरियां लादे हुए गुलाम मौजूद थे, गुलाम को दे देते। नहीं, गुलाम को दे देंगे तो गुलाम को तो पता चल जाएगा ना कहां गया है, किसके यहां गया है। रात की तारीकी में 100 खानदानों की किफारत करते थे इमाम, जो मांगने आते थे देते थे वो तो अलग है, 100 खानदान ऐसे थे जिनके इमाम किफारत करते थे, रात की तारीकी में अपनी पुश्त के ऊपर बोरियां लाद करके घर पे ले जाते थे, दक्कुलबाब किया बोरियों को रखा और चल दिए। जब दरवाजा खुला आकर के देखने वाला देखता है सामान तो रखा है लाने वाला कोई नहीं। जब इमाम की शहादत हो गई है तब लोगों को पता चला, गवाने का सिलसिला खत्म हो गया ना, क्योंकि लाके देने वाला ही नहीं रहा है। इतनी बोरियां उठाई थी कि पुश जख्मी हो गई थी, गुस्ल जब दिया जा रहा था इमाम को, कपड़ा उतारा गया तो लोगों ने जख्म देखा। इमाम बाकिर से किसी ने पूछा क्या ये करबला का जख्म अभी तक भरा नहीं, इमाम ने कहा नहीं ये तौक का जख्म नहीं है, जंजीरों का जख्म नहीं है, ये मेरे बाबा जो बोरियां उठा करके ले जाया करते। तो सदका दे देना काफी नहीं है, अगर वहां चैन से रहना चाहते हैं सदका, सदका तो सिर अलबुका मिन खशियतिल्लाह व सदका तो सिर। उसके बाद तीसरा तोहफा क्या है, तर्कुल मासी, अपने को गुनाहों से दूर रखें, गुनाहों से दूर रखें। ये तोहफा है किसके लिए, फरिश्ते जहन्नम के लिए, इसका नाम है मालिक। बहुत अहम चीज है गुनाहों, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं नेक काम तो बहुत करते हैं मगर गुनाहों से दूर, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज बजा लाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मातम करते हैं, सारे अच्छे काम बजा लाते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, लेकिन गालियां देने से भी बाज नहीं आते, लेकिन गीबत करने से भी बाज नहीं आते, लेकिन झूठ बोलने से भी बाज नहीं आते, बिजनेस में एक दूसरे को टोपी पहनाने से भी बाज नहीं आते। यानी सवाब और गुनाह दोनों एक साथ चल रहा है, कभी कभी सवाब के लिए गुनाह करते हैं, सवाब के लिए गुनाह करते हैं। इस्लाम में ये जो है रॉबिन हुडिज्म की गुंजाइश नहीं है, इनसे लूटा उन्हें धोखा दिया बना किया, भाई हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, मस्जिद बनवाना है ना, इमामबाड़ा बनवाना है, यतीमों के परवरिश करना नहीं, यतीमों के परवरिश करना है तो हलाल पैसे से करो, मस्जिद बनाना है तो हलाल पैसे से बनाओ, इमामबाड़े की मदद करना है तो हलाल पैसे से करो। गुनाह सवाब, ये जो है मौला फरमाते हैं कि इज्तनाबुस्सय्यिआत औला मिन इक्तिसाबिल हसनात, गुनाहों से अपने को बचाना नेकियां हासिल करने से अफजल है। पहले अपने को गुनाह से बचाओ फिर सवाब के काम करना, पहले खून ज़कात अदा कर दो, पहले दूसरों को टोपी पहनाना छोड़ दो, धोखे देना छोड़ दो, कम फरोशी छोड़ दो, जखीरा अंदोजी छोड़ दो, उसके बाद अगर दो पैसा भी तुम्हारे पास बचता है उसे अगर तुमने राह खुदा में खर्च कर दिया उस हराम 2 करोड़ से अफजल है। जरूरत नहीं है कि आप खर्चा करें, मत दीजिए चंदा, मत बनवाइए मामबाड़ा, यतीमों का पेट ना पालिए, छोड़ दीजिए, मगर कम से कम हराम पैसे ना कमाइए। इज्तनाबुस्सय्यिआत औला मिन इक्तिसाबिल हसनात, नेकियां कमाने से बेहतर है अपने को जो है बुराइयों से दूर रखें। हदीस कुदसी में है जो खुदा जलाल मूसा को खिताब करते हैं, या मूसा, हम सब की ख्वाहिश क्या है, खुदा से कुर्बत हासिल करना ना, खुदा से कुर्बत हासिल करने का क्या जरिया है, नमाज रोजा हज ज़कात। खुदा इरशाद फरमाता है या मूसा मा तकर्रबा इलैयल मुतकर्रबून बिमिस्ल वरअ अन महारिमी, ए मूसा जितने लोग मुझसे करीब हुए हैं उनको हमसे करीब करने का सबसे बेहतरीन जरिया यह था कि उन्होंने अपने को हमारे गुनाहों से दूर रखा है।
سب سے بہترین ذریعہ خدا سے قریب ہونے کا ہے گناہوں سے اپنے کو دور رکھنا. تو تیسرا تحفہ کیا ہے فرشتہ جہنم کا؟ ترک المعاصی. چوتھا تحفہ کیا ہے؟ بر الوالدین. اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک اور اچھا برتاؤ. نمازی ہیں, داڑھی بھی ہے, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج پہ بھی جاتے ہیں, زیارت چھوٹتی نہیں, مجلس چھوٹتی نہیں, کبھی ماں کو ڈانٹ دیا, کبھی باپ کو ڈانٹ دیا, کبھی ان کو جھڑک دیا, کبھی ان کو جھڑک دیا, ماں باپ چلا رہے ہیں, کون سنتا ہے بوڑھے ماں باپ کی, ارے سٹھیا گئے, سٹھیا گئے ہیں یہ تو. بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ. خدا بند عالم نے اپنی عبادت کے بعد جو پہلا حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے. بچے اچھی طرح سے سنیں, بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں, ایک فالتو کی چیز تصور نہ کریں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے خدا کا حتمی فیصلہ یہ ہے عبادت صرف اللہ کی کرنا, عبادت صرف اللہ کی. وبالوالدین احسانا, اس کے بعد دوسرا فیصلہ کیا ہے اللہ کا؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. احسان کا معنی ہے, ایک احسان اردو والا, ایک احسان عربی والا. یہ اردو والا احسان نہیں ہے. عربی میں احسان, اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی کام کے کسی کو کچھ دے دینا. ایک مزدور آیا صبح سے شام تک, اس نے کام کیا, اس کو آپ نے 250, 300, 500 جو بھی مزدوری ہوتی ہے دے دیا, یہ احسان نہیں ہے, احسان نہیں ہے. لیکن ایک شخص کو آپ نے بغیر کچھ کیے, مزدور آیا, آپ نے کہا بھائی تمہارے چہرے سے لگ رہا یار تم بیمار لگ رہے ہو, جاؤ آج تم آرام کرو, یہ 500 روپے ہم سے لو, یہ احسان ہے. کل تک اس نے کام کیا تھا, یہ احسان ہو گیا اردو کا. لیکن عربی والا احسان کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا. احسان کا مطلب کیا ہے یہاں کے اوپر؟ باپ کو بھی 2-4 روپے دے دیں, ایک جوڑا کپڑا بنا کے دے دیں, جتنا وہ کر چکے ہیں اس کا تو بدلہ ہی ہم نہیں چکا سکتے, احسان کی تو باری ہی نہیں آئے گی. جتنا وہ کر چکے ہیں, کتنا ہی ہم والدین کی خدمت کر لیں, ان کی خدمات کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا, آگے کہنے لگا مولا میری والدہ ہیں اور بیمار ہیں, کئی سال سے بیمار ہیں, اٹھ بیٹھ نہیں سکتی ہیں, ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے, میں ان کی خدمت کرتا ہوں, نہلاتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, وہ خدمات جو بچپن میں انہوں نے کی تھی وہ بھی کرتا ہوں, وہ ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے, کئی سال سے کر رہا ہوں. مولا کیا ان کی خدمات کا بدلہ ہو گیا؟ ان کی خدمات بالکل جیسے وہ کرتی تھی بچپن میں نا, بالکل میں ویسے ہی کر رہا ہوں, بدلہ ہو گیا. امام نے سوال کیا, کہا یہ بتاؤ جس وقت ان کے پاس بیٹھتے ہو, ان کی خدمت کرتے ہو, خدا سے تم ان کے بارے میں دعا کیا کرتے ہو؟ خدا سے دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مشکل آسان کر دے, اللہ ان کی مشکل یعنی اٹھا لے. موت کی دعا کرتے ہیں, بیچاری درد میں ہے, تڑپ رہی ہے, پریشان ہے, بیماری ہے, اب شفا تو ملنے والی نہیں, اٹھا لے ان کو. اور کہا جب تم بیمار ہوتے تھے بچپن میں تو وہ کیا دعا کرتی تھی؟ وہ کیا دعا کرتی تھی جب وہ تمہاری خدمت کر رہی ہوتی تھی, تم بیمار رہتے تھے راتوں کو رات بھر جاگ جاگ کر کے, وہ دعا کیا کرتی تھی؟ ان کی دعا تو یہی تھی نا, پالنے والے میرے بچے کو صحت دے دے, میری عمر اسے لگ جائے, مجھے اٹھا لے, اسے بچا لے, یہی تو دعا کرتی تھی. کہا یہ کہ بس سنو, جو فرق ہے موت اور زندگی میں وہی فرق ہے تمہاری خدمات میں اور ماں باپ کی خدمات میں فرق ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کیسے کریں وہ احسان. احسان کی تعریف یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا.
فرماتے ہیں والدین سے احسان کیا ہے؟ ان تحسن صحبتهما ولا تكلفهما ان يسلوك شيئا مما يحتاجون اليه وان كانا مستغنيين. ماں باپ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اب تو تمہارا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہے ان کے مانگنے سے پہلے فراہم کر دو. انہیں مجبور نہ کرو کہ تم سے کہیں اگر وہ بیمار ہیں اس سے پہلے کہ وہ کہیں کہ بیٹا میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹر کیا پہنچا دو ڈاکٹر کیا پہنچا دو. کہنے کے بعد اگر ڈاکٹر کیا پہنچایا تو کون سا ہنر کیا. انہیں کپڑے کی ضرورت ہے, انہیں کھانے کی ضرورت, جس چیز کی انہیں ضرورت ہے اس سے پہلے کہ وہ تم سے مانگے ان کی ضرورت کو پورا کر دو. یعنی تمہاری نگاہیں ہمہ وقت والدین کی طرف لگی رہنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اظہار کریں تمہیں پتا چل جائے کہ ان کی ضرورت کیا ہے. کیونکہ عزیزو بچے باپ سے مانگے بچوں کو مانگتے ہوئے باپ سے شرم نہیں آتی ہے, لیکن ماں باپ اولاد سے مانگے, ماں باپ اولاد سے مانگے ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں جو کل تک کھلاتے تھے وہ آج آپ سے مانگیں گے. اس سے پہلے کہ وہ تم سے مانگے ان کی ضرورتوں کو, یہ ہے احسان ماں باپ کے ساتھ جو عربی والا احسان ہے. برتاؤ اچھا برتاؤ ہو اور وہیں کا نا مستغنیین, ضروری نہیں کہ واقعا محتاج ہوں آپ کے. والد محترم ابھی نئے نئے یہ جو ہے ریٹائر ہوئے ہیں, پینشن ماشاءاللہ مل رہی ہے, آپ کے محتاج نہیں ہے, ابھی ہاتھ پیر میں دم ہے, خود سے بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, خود سے جا سکتے ہیں, اپنا خرچہ پورا کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے چاہے وہ بے نیاز ہوں ان کی ضرورتوں کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دیں. اور اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے کہ ماں باپ کیسے ہیں, مومن ہیں کافر ہیں فاسق و فاجر ہیں متقی و پرہیزگار ہیں, ہمارے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا, اچھا تھا کہ برا تھا, اس میں ایمان و کفر کی شرط بھی نہیں ہے. ماں باپ پھر ماں باپ ہونا کافی ہے, مومن متقی پرہیزگار کافر بے دین بد کردار کچھ بھی ہوں. پیغمبر فرماتے کہ ثلاثۃ لیس لاحد فیہن الرخصۃ, تین چیزیں ایسی ہیں جن میں خدا نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی ہے, کوئی استثنا نہیں ہے. پہلی چیز بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ یہ ایک برتاؤ, مسلمین کانا ہو کافرین, ماں باپ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو آپ کو بہرحال ان کے ساتھ ایک برتاؤ کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا ہے وہ ایفاء الوعد, وعدے کا پورا کرنا, لے مسلم کانا ہو کافرین, آپ نے وعدہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو وعدہ خلافی جائز نہیں ہے. وہ ادا الامانہ لے مسلم کانت او کافرین, امانت اگر کسی نے آپ کے پاس رکھوائی ہے تو خیانت نہیں کر سکتے ہیں, امانت چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی, کوئی چھوٹ اس میں نہیں ہے. نہ ایمان کی شرط ہے, نہ کفر کی, نہ تقویٰ, نہ پرہیزگاری. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ کے آخر سارے ماں باپ ایک جیسے نہیں نہ ہوتے ہیں, اکثر ماں باپ تو وہی ہیں جو اپنے بچوں کو یہ جو مقدم رکھتے ہیں اپنی ذات پر, پہلے اولاد کو کھانا کھلائیں گے پھر کھلائیں گے خود کھائیں گے, پہلے اولاد کو کپڑا بنائیں گے پھر, اگر عید کے موقع پر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ پورے گھر کے لیے بن سکے بچوں کو بنا دیں گے خود. لیکن کچھ والدین الٹے بھی ہوتے ہیں, کچھ الٹے بھی والدین ہوتے ہیں, انہیں اپنے سے مطلب ہے, اپنے عیش و عشرت سے انہیں فرصت ہی نہیں ہے. بچے کس عالم میں, اسکول بچہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے, فیس اس کی گئی کہ نہیں گئی, بچہ بیمار ہے ڈاکٹر کیا گیا کہ, آج بچوں نے کھایا کیا, انہیں تو مطلب ہی نہیں, وہ تو ہوٹل سے کھا کے چلے آئے. ایسے والدین بھی ہیں, ایسے ہیں افراد, لیکن بچوں کو ان سے بدلہ لینے کا حق نہیں ہے, خدا انہیں چھوڑے گا نہیں, جواب انہیں دینا پڑے گا, مگر سزا خدا دے گا, بچوں کو حق نہیں ہے سزا دینے کا تمہیں, تم ان کے لیے وہی حکم ہے جو اچھے والدین کے ساتھ حکم ہے نا, وہی حکم. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من نظر الی ابویہ نظر ما قط, جو بچہ اپنے ماں باپ کو غصے سے گھور کے دیکھ لے, بس
गाली नहीं दिया है, डांटा नहीं है, मारा नहीं है, झड़का नहीं है, कुछ नहीं किया है, फकत घूर के देख लिया। माँ बाप ने कोई बात कही जो नापसंद है, नागवार है, घूर के फकत देख लिया बस, और कुछ नहीं किया। कौन से माँ बाप? वहुमा जालिमान लह, वो माँ बाप जिन्होंने इसके हक में जुल्म किया है। अच्छे माँ बाप की बात नहीं हो रही है, फिर क्या होगा? लम यकबलिल्लाहु लहु सलातन, अल्लाह इस बच्चे की कोई नमाज कबूल नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि अगर नमाज रद्द इन कबिलत कबिलत मा सबाब इन रुद्दत रुद्दत, नमाज कबूल सारे आमाल कबूल, नमाज रद्द सारे आमाल रद्द हो जाएंगे, सारे आमाल रद्द हो जाएंगे। चार तोहफे लेके जाना है, किसके लिए? दारोगा जहन्नम के लिए, मालिक जहन्नम के लिए, जिसका नाम मालिक है उस रिश्ते का नाम। पहला तोहफा खौफ खुदा से आंसू, दूसरा तोहफा चुपके से सदका, तीसरा तोहफा गुनाहों से दूरी, चौथा तोहफा माँ बाप से नेक बर्ताव। वह हदीयत रिजवान, अब जन्नत वाले फरिश्ते के लिए क्या तोहफा लेके जाना है? फरमाते हैं पैगंबर अरबा तो अशिया, उनके लिए भी चार तोहफा है। पहला तोहफा अस्सब्र अलल मकारे, दुनिया में बहरहाल मुश्किलें मुसीबतें तो पेश आती ही रहती, खुसूसन अगर अल्लाह की इताअत करना चाहते तो और मुसीबत पेश आती है। अल्लाह की इताअत के राह में मुसीबतें और भी जगह जगह मुसीबतें पेश आती है, कहीं पर जान का खतरा, कहीं पर माल का खतरा, कहीं इज्जत आबरू का खतरा, कहीं कुछ कहीं कुछ, और लोग घबरा करके दीन खुदा को छोड़ देते हैं। जॉब पे गए, अच्छी खासी दाढ़ी रखते थे, नौजवान थे, कंपनी मालिक ने कहा, बॉस ने कहा, दाढ़ी मूंडो वरना फूटो, दाढ़ी मूंडो वरना यहां से फूटो। यस बॉस, जबान से कहते हैं अल्लाहु अकबर, मगर अमलन तो बॉस बड़ा है ना, अमलन बॉस अकबर, जबान से अल्लाहु अकबर। इस मुसीबत को बर्दाश्त करना कोई आसान काम तो नहीं है, जाप जाती है तो चले जाए, हम हुक्म खुदा को पामाल नहीं करेंगे। फला कलमा हक बयान करना है, अगर कलमा हक बयान कर दिया जीना दुश्वार हो जाएगा समाज में, न कोई मस्जिद पढ़वाएगा, न कहीं बुलाए जाएंगे, न कोई सलाम करेगा, न कुछ होगा, बाइकाट आपका हो जाएगा। वसब्र अलल मकारे, मुसीबतों के ऊपर सब्र करना, सबात कदम। वशुक्र अला निअमे, दूसरा तोहफा जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसका शुक्र अदा करना। कहिए कौन बड़ा काम है, तो हम लोग हर रोज करते हैं, खाना खाते हैं तो उन पे हाथ फेरते हैं, लंबी सी जो है वो डकार लिया और कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ये वाला शुक्र नहीं है। शुक्र दो तरह का होता है, एक आगाहाना शुक्र है, एक गाफिलाना शुक्र है। वशुक्रन लाओ युखालितुहुल जहल, ऐसा शुक्र जिसके हमरा जहालत ना हो। आलिमाना शुक्र किसे कहते हैं? जहलाना शुक्र तो है जो हम लोग हर वक्या करते हैं, जहलाना शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल शराब के कारोबार में फायदा बहुत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, चोरी चमारी से घर बना लिया, हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन, नहीं नहीं ये मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, सब तो अल्लाह की अता है, शुक्र कर रहे हैं ना, ये जाहिलाना शुक्र है। आलिमाना शुक्र क्या है? आलिमाना शुक्र की दो शर्तें हैं, नंबर एक जो अता जो दौलत मिली है, जो नेमत मिली है उसे अल्लाह की अता समझे, अल्लाह की अता समझे। ये जबान अगर है तो अल्लाह की अता है, हमारी अपनी नहीं है। आज अगर खिताबत है, कुव्वत गोयाई है, अपना फन मत समझो, अल्लाह की अता समझो इसे। अगर हाथ पैर सालिम है तो मकरूर ना हो जाओ, अल्लाह की अता है। अगर आंखें देख रही हैं, अल्लाह की अता है। अगर दौलत और सरवत घर में है, अल्लाह की अता है। दूसरी शर्त क्या है? अल्लाह की अता समझें और उसे वही इस्तेमाल करें जहां उसने इजाजत दी है। अगर दौलत मिल गई है, अगर ओहदा मिल गया है, अगर मनसब मिल गया है, अगर इल्म हासिल कर लिया है, अगर खिताबत है, अगर हम
تحریر کسی ہمارے پاس طاقت ہے، قلم ہے، جو چیز بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ خدا کی عطا سمجھیں اور اس کا وہی استعمال کریں جہاں اس نے اجازت دیا ہے. اب آنکھوں سے وہی دیکھیں گے جس چیز کو دیکھنے کے خدا نے اجازت دیا ہے، زبان سے وہی کہیں گے جہاں اس نے اجازت دیا ہے، ہاتھ پیر انہی کاموں کو انجام دیں گے جس کے پروردگار نے اجازت دیا ہے. یہ ہے آگاہانہ شکر، یہ ہے عالمانہ شکر. فرشتے بہشت کو جو تحفہ لے جانا ہے، سب سے پہلے یہ جو ہے مصیبتوں پہ صبر، نعمتوں پر شکر، اور تیسرا تحفہ جو انہیں دینا ہے وہ انفاق المال فی طاعتہ، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مال کو اس کی اطاعت کی راہ میں خرچ کرے. چوتھا تحفہ بڑا خطرناک ہے، چوتھا تحفہ وحفظ الامانت فی الوقف. وقف امانت ہے نا، یہ جو ہے متولی بنا دیے گئے ہیں، متولی وقف کا مالک نہیں ہے، وقف کا امین ہے. متولی وقف کا مالک نہیں ہے، وقف کا امین ہے. میں نے ابھی امانت کے سلسلے میں پیغمبر کی حدیث پڑھی تھی نا، تین چیزیں تھیں جو کوئی، حتیٰ کافر کی بھی امانت ہو اور خیانت کا حق نہیں ہے. اب امانت کی اہمیت کو اگر دیکھنا چاہیں، سورہ یہ جو ہے مومنون میں اللہ نے جنت کا ایک پیکج پیش کیا ہے، جنت کا پیکج کہ جنت کیسے ملے گی. بعض خیالات تو ہمارے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی، کچھ فارمولا تو ہم نے بنا رکھا ہے، جنت کا فارمولا یہ ہے، اور کچھ جنت کا فارمولا وہ ہے جو جنت کے مالک نے پیش کیا ہے. پورا ایک پیکج ہے، پیکج پورا. کیا ہے پیکج؟ سورہ مومنون، قد افلح المومنون. جنت حاصل کرنے میں کامیاب کون ہوں گے؟ پہلی صفت مومنین. ایمان نہیں ہے جنت نہیں ملے گی. خدا پر ایمان، نبی پر ایمان، قیامت پر ایمان، ائمہ پر ایمان، اہل بیت پر ایمان، پہلے امام سے لے کر کے آخری امام تک ایمان. یہ ایمان اگر نہیں ہے جنت نہیں ملے گی. قد افلح المومنون، پیکج کا پہلا حصہ ایمان، دوسرا حصہ بعضوں کا بس اب کیا ہے، اب دوسرا کیا، ہم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ بقیہ جو پیکج کا حصہ ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے. جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں بس وہ یہی پر ایک کافی ہے ہمارے لیے. اب آپ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ اتنا کیوں پریشانی میں ڈال رہے ہیں قوم کو، بھئی اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے محبت کافی ہے. کب یہ بقیہ کس کے لیے؟ کہا یہ دوسروں کے لیے. کہا بھیا کیا دوسرے بھی جنت میں جائیں گے؟ بھئی جنت تو فقط محبان اہل بیت کے لیے، دوسروں کے تو ہے ہی نہیں. تو یہ پیکج جو بیان کیا جا رہا ہے ان کے لیے ہے جنہیں جنت میں جانا ہے، جنہیں جنت میں جانا ہی نہیں ہے ان کے لیے بیان کر کے کیا کرے گا قرآن؟ تو یہ پیکج محبان اہل بیت ہی کے لیے، کہ وہی جنت میں جائے گی، دوسرے تو جائیں گے ہی نہیں، ان کے لیے تذکرہ ہی بیکار ہے. قد افلح المومنون، جنت میں جانے میں کامیاب کون ہوں گے؟ جو صاحب ایمان ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسرا حصہ، جو لوگ نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں. نماز آخر دو قسمیں ہیں نا، ایک جو ہے خضوع و خشوع کی نماز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کوے والی نماز. جانتے ہیں کیا ہوتی ہے کوے والی نماز؟ نہیں معلوم؟ کوے والی نماز پیغمبر نے بتایا تھا. ایک صاحب آئے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، فوراً رکوع، فوراً سجدہ، سجدے میں سر گیا بھی نہیں اٹھ گیا. ہوتا ہے نا بعض لوگ، آخر بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کم سے کم ذکر ہے نا، یا سبحان ربی العلیٰ و بحمد، اتنا ٹائم تو لگے گا. سبحان بھی منہ سے نہیں نکلا تھا کہ اٹھ گئے، سبحان بھی نہیں نکلا تھا منہ سے. پیغمبر نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، کہا نقرا کا نقر الغرا، جیسے کوا چونچ مارتا ہے نا دانا چگنے کے لیے. دیکھا ہے کوے کو کبھی دانا چگتے ہوئے؟ بہت تیزی چگتا ہے دانا. نقرا کا نقر الغرا، جس طرح سے کوا دانا چگتا ہے اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، یہ کوے والی نماز. نہیں، فہم فی صلاتہم خاشعون، نماز بھی پڑھتے ہیں، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون, تیسری شرط پیکج کا تیسرا حصہ جنت کا, بےہودہ باتوں سے, لغو باتوں سے, بے فائدہ باتوں سے, عبث باتوں سے ہمیشہ اپنے کو دور رکھتے ہیں. انہیں فقط بحث برائے بحث کرنے کا شوق نہیں ہے, کھڑے گھنٹوں بحث کر رہے ہیں, فائدہ کیا ہے اس بحث کا؟ جھگڑا ہو رہا ہے کہ تندولکر نے جو ہے سنچری کتنی بنائی, آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے آپ کو اس سے؟ گھنٹہ بھر جو آپ نے بیٹھ کر کے بحث کیا, چار گھنٹہ یا آٹھ گھنٹہ یا پانچ دن جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے میچ دیکھتے رہے, اس سے آپ کو فائدہ کیا ملا؟ انہوں نے کھیلا, ورزش کیا, بدن سالم ہوا, پیسے ملے, جو کچھ ملے ان کو ملے, آپ کو کیا ملا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, جنت میں جانے والوں کی تیسری شرط یہ ہے کہ بےہودہ عبث بے فائدہ باتوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں, اپنا وقت ان چیزوں میں صرف کرتے ہیں جو ان کو ترقی دلا سکے, وقت کو برباد نہیں کرتے ہیں. چوتھی شرط, وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, یہ وہ افراد ہیں جو اپنی شہوانی جذبات کو کنٹرول رکھتے ہیں, اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اپنے شہوانی جذبات کا استعمال فقط جائز یہ جو ہے بیویوں کے ساتھ یا عورتیں جو ہے یہ شوہروں کے ساتھ انجام دیتی ہے, اس کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ مِن وَرَاءِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُّونَ, اگر اس کے علاوہ کہیں اپنے شہوانی جذبات کا استعمال کر دیا, یہی سرکش ہیں, یہی جارے ہیں. اس کے بعد پھر صفات بیان ہوتی ہیں, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, نماز پڑھ لیا, زکات دے دیا, بےہودہ باتوں سے اپنے کو دور رکھے ہوئے ہیں, شہوانی جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, گناہوں کی وادی میں نہیں گئے ہیں, لیکن اگر امانتوں میں خیانت کر بیٹھے, اگر عہد شکنی کر لی, اگر وعدہ خلافی کر لی, یہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ تھا نماز پڑھنا خضوع و خشوع کے ساتھ, یہ نماز کی حفاظت ہے. حفاظت نماز جانتے ہیں کیا ہے؟ حفاظت نماز کیا چیز ہوتی ہے؟ امام خمینی علیہ الرحمہ اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث نقل کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں, پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس جاتی ہے. نماز پڑھنے والے دو طرح کے, ایک تو اول وقت نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا, البتہ مؤذن بھی دو طرح کے ہیں, ایک وقت میں اذان دیتے ہیں, ایک جب چاہا جی چاہا اذان دے دیا. نہیں, اول وقت جیسے ہی اول وقت ہوا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, پابند ہیں اول وقت کے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں پڑھ لیں گے, ابھی تو 12:00 یہ جو ہے 42 منٹ ہوئے ہیں, 6:15 تک ٹائم ہے, پڑھ لیں گے, جلدی کیا ہے, ابھی کھانا نہیں کھایا ہے, ابھی فلاں دے بات کر رہے ہیں, ابھی میچ دیکھ رہے ہیں, وکٹ گر جائے تو پڑھیں, سینچری بن جائے تو پڑھیں, اٹکی ہوئی ہے جان ان کی, یہ نہیں چھوٹ سکتا ہے نماز. اب آخر وقت میں جب بالکل 2 منٹ باقی بچا تو کبوے والی نماز پڑھ لیں گے. کچھ نماز پڑھتے ہیں تاخیر سے, کچھ نماز پڑھتے ہیں اول وقت. پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ اول وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز حسین شکل میں اللہ کے پاس جاتی ہے, اور نمازی کو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے, بارے الہا جس طرح اس نے مجھے عزت بخشی تو اسے عزت عطا کر. اور جب اور جب بندہ تاخیر سے نماز پڑھتا ہے، دیر سے نماز پڑھتا ہے، جب بندہ دیر سے نماز پڑھتا، پڑھ لیں گے، ابھی کھانا نہیں کھایا، ابھی فلاں سے بات کر رہے، ابھی فلاں کام میں لگے ہیں، ابھی تو سامان بیچ رہے ہیں، ابھی تو سامان خریدنا ہے، ابھی تو فلاں، ہزار بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹال مٹول ہو رہی ہے، پڑھتے ہیں مگر ٹال مٹول نماز میں ہو رہی ہے. یہ نماز بھی پروردگار کے پاس جاتی ہے لیکن بدترین شکل میں، بدصورت ترین شکل میں نماز خدا کے پاس جاتی ہے. اور جاتے جاتے اس نمازی کو بد دعا دیتی جاتی ہے، پالنے والے جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا تو اسے ذلیل کر. یہ اول اور آخر میں ذلت و عزت کہاں سے آ گئی؟ پھر نماز وہی پڑھی، اول وقت بھی پڑھا وہی حمد، وہی سورہ، وہی قنوت، سب کچھ وہی، وہی تسبیح، آخر وقت بھی سیم ویسے. اول وقت میں عزت کیوں ہے اور آخر وقت میں ذلت کیوں ہے؟ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی کبھی کسی شادی بیاہ میں کہیں کھانے پہ دعوت دے دی گئی، آپ کو جو بلایا گیا کسی کے یہاں، وہاں چلے گئے شادی میں، کھانا لگا ہوا ہے تو کھانا کھا رہے ہیں، ہوتا کیا ہے وی آئی پی مہمان جب آتے ہیں پہلے ان کو آئیے 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 پہلے ان کو لے آ رہے ہیں، سب کھانے پینے کے بعد پھر آخر میں نوکر چاکر ڈرائیور، یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. تب انہیں پوچھا جاتا پہلے اہم لوگوں کو، کہیں پہ دعوت پہ گئے، بچہ پھل لے کے آیا، چائے لے کر کے آیا، پہلے قبلہ کو دو. کہتے نہیں کہتے ہیں کیا فرق ہے، چائے وہی ہے. اور ایک منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا نہیں، آٹھ دس آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں، راؤنڈ اگر لگے گا تو ایک منٹ کے بعد ہماری باری بھی آ جائے. نہیں، پہلے قبلہ کو دو، کچھ بڑھ نہیں گیا. لیکن پہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ انہیں اہمیت دے رہے ہیں. ایک صاحب کہیں شادی میں گئے دعوت میں، وارڈ میں روٹے ہوئے گھر میں آئے، بیوی نے کہا کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا، کہاں بلا کے ذلیل کرتے ہیں، اب کبھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے کھانے میں. کیوں بھائی، کھانا نہیں ملا؟ کبھی کھانا تو ملا، کم ملا؟ کم بھی نہیں ملا. ساری چیز پھر کیا بات ہے؟ کہ ہم کو سب سے آخر میں پوچھا، جب سب کھا چکے تب ہماری باری آئی. پہلے پوچھنا ہماری نگاہوں میں عزت کی بات ہوتی ہے. نماز کو بھی اگر پہلے پڑھا، یعنی نماز کی اہمیت ہر چیز سے زیادہ. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز سے یہ نہ کہو کہ ابھی ہمیں کام ہے، اپنے کاموں سے کہو کہ اب نماز کا وقت آ چکا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، جنت کا پیکج سمجھ میں آ گیا. پہلا مرحلہ ایمان، دوسرا مرحلہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز، تیسرا مرحلہ بیہودہ باتوں سے اپنے کو دور رکھنا، چوتھا مرحلہ زکات کی ادائیگی، پانچواں مرحلہ شہوانی جذبات کو کنٹرول کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت، چھٹا مرحلہ امانات میں خیانت نہ کرنا، ساتواں مرحلہ نماز کی حفاظت. یہ سات چیزیں جس جگہ پر آ جائیں گی، اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وارث. کاہے کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ افراد ہیں جنہیں جنت میراث میں ملے گی. ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. تو جنت جانے کا پیکج معلوم ہو گیا نا کیا ہے؟ جنت کس طرح سے ملے گی؟ جنت خواب و خیال سے نہیں ملتی، جنت بہانوں سے نہیں ملتی ہے، جنت کے لیے بہا یعنی قیمت دینا پڑے گی. قیمت کیا ہے؟ پروردگار نے سورہ مومنوں میں بیان کر دیا. تو جو ہمیں تحفہ لے کر کے جانا ہے فرشتے جنت کے پاس، یہ جو رضوان ہے جنت کے پاس جو تحفہ لے کر جانا ہے، پہلا مصیبتوں پر صبر، نعمتوں پر شکر، اب مال کو راہ خدا میں صرف کرنا، اور امانتوں کی حفاظت خاص طور سے وقف میں. امانت کی حفاظت تو یوں ہی اہم ہے، لیکن اگر کوئی چیز وقف ہو گئی ہے، آج اگر واقعاً اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، شیعوں کے درمیان سے غربت ختم ہو جائے گی. ہمارے اسلاف نے اتنا زیادہ وقف کر دیا ہے ہمارے لیے. آپ بنگال میں چلے جائیں جہاں شیعہ قسمہ پرسی کے حلم میں، آدھا کلکتہ وقف شیعہ ہے. ہگلی کے امام باڑے پر، ہگلی کے امام باڑے پر آدھا کلکتہ وقف ہے. ہگلی کے امام باڑے کے عالم ہے کہ چھتیں ٹپک رہی ہیں، آدھا کلکتہ وقف ہے، دہلی میں آپ آ کر کے دیکھیں وقف ہے، لکھنؤ میں جا کر کے دیکھیں یقیناً حیدرآباد میں بھی وقوفات ہوں گے، مگر یہ جو ہے، یہ جو ہے متولیوں کے، البتہ بعض متولیوں کے، کچھ متولیوں کی خیانت کی وجہ سے اب لوگوں نے وقف کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. حفظ الامانت فی الوقف، اس کے بعد تحفہ ہمیں کسے دینا ہے؟ پیغمبر کو تحفہ دینا ہے. میرا وقت تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اور تحفے ختم نہیں ہوئے، جلدی دیر تو بیان کر دوں زیادہ جو ہے، یہ شرح نہ دوں. پیغمبر کے لیے وحدیت النبی اربعۃ اشیاء، پیغمبر کے لیے بھی چار تحفہ ہے. پہلا تحفہ حب النبی، پیغمبر سے محبت، والاقتداء بسنته، اور سیرت پیغمبر کا اقتداء، وحب اہل بیت، اور ان کے اہل بیت کی محبت. چوتھا تحفہ پیغمبر کا وحفظ اللسان عن الفحشاء، زبان کو گالیوں سے، فحش باتوں سے محفوظ رکھنا. اسلامی تہذیب میں گالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اپنوں کے لیے نہ پرایوں کے لیے. جنگ صفین ہو رہی ہے، معاویہ والوں نے علی والوں کو گالی دینا شروع کیا، علی والے بھی جوش میں آ گئے، انہوں نے بھی گالی دینا شروع کیا. مولا یہ کیا ہو رہا ہے، تم گالی بک رہے ہو؟ کہ مولا انہوں نے گالی بکی تھی. کہ وہ اپنی زبان خراب کرے، تم کیوں اپنی زبان خراب کرتے ہو؟ ایاکم ان تکونوا سبابین، خبردار تمہارا شمار گالی دینے والوں میں نہیں ہونا چاہیے. وحفظ اللسان عن الفحشاء، ایک ایک جملہ وہ ہے جہاں میں رک کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر وقت نہیں رہ گیا اور آج آخری دن ہے، آخری مجلس ہے اس سلسلے کی. اس کے بعد نواں تحفہ دینا ہے جو ہے، وہ جبرائیل کو تحفہ دینا ہے. جبرائیل کے لیے بھی چار تحفہ ہے. پہلا تحفہ قلت الطعام، کم کھانا، پرخوری جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، روح کے لیے بھی نقصان دہ. کیسے کیسے نقصان دہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں. قلت الطعام، کم خوری. انسان جب زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. زیادہ کھانا کھانے کے بعد فوراً تو نیند آتی ہے، عبادت تو کر چکے ہیں، رات میں خوب جم کر کے جو کھا لیا تو نماز شب کے لیے اٹھ پائیں گے. اگر رمضان میں خدا بند اعلیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، ایک حکمت یہی تھی، کیونکہ رمضان میں اسپیشل عبادت کا مہینہ ہے نا، پیٹ ہلکا رہے گا، سبک رہے گا تو عبادت کا ذرا حوصلہ پیدا ہوگا. لیکن ہمارا مسلمان تو بہت چالاک ہے نا، اللہ تو نے کھانا بند کیا تھا، اتنا کھائیں گے جو کسی مہینے میں نہیں کھاتے. جتنا مسلمان ماہ رمضان میں کھا لیتا ہے اتنا یہاں زیادہ محسوس نہیں ہو پاتا. اسلامی ملکوں میں خوب اندازہ ہو جاتا ہے، اسپیشل کوٹا منگانا پڑتا ہے، گوشت کا کوٹا اسپیشل، چاول کا کوٹا اسپیشل، پھلوں. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ رمضان تو بھوکے رہنے کا مہینہ تھا نا. ہندو سے پوچھو لو رمضان کسے کہتے ہیں، کہ رمضان وہ ہے جس مہینے میں جو مسلمان بھوکے رہتے ہیں. مسلمانوں سے پوچھو روزہ کیا ہے، روزہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم بھوکے رہتے ہیں. بھوکے رہتے ہیں یا دگنا کھا لیتے ہیں؟ اچھا جال شیطان نے بچھایا. دیکھیے دو طبقے ہمارے ہیں، آدھا طبقہ خواتین کا، آدھا مردوں کا، دونوں کو لگا دیا کھانے میں، عورتوں کو لگا دیا پکانے میں، مردوں کو لگا دیا کھانے میں. وہ پکا پکا کے تھک گئی، یہ کھا کھا کے تھک گئے، نہ انہیں عبادت کا حوصلہ نہ انہیں عبادت کا حوصلہ. اسپیشل عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں نا ماہ رمضان میں. ہمارے ہاں واجب نمازوں کے علاوہ رمضان میں خصوصی نمازیں ہمارے ہاں بھی ہیں. تراویح فقط ان کے ہاں نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ہے، بس فقط یہ ہے کہ انہوں نے جماعت کی بدعت کر دی. ٹھیک ہے، مستحب نمازیں جماعت سے نہیں ہوتی ہیں، فرادا ہوتی ہیں، ورنہ نمازیں تو ہمارے ہاں بھی ہیں. 1000 رکعت اسپیشل ہے ماہ رمضان کی جو ہے شبوں میں، پہلی رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک ہر شب 20 رکعت، نماز مغرب عشاء وغیرہ کے بعد ہر شب 20 رکعت، اس کے بعد 20 سے لے کر کے 30 تک ہر شب 30 رکعت. پہلی سے 20 تک کتنے ہو گئے؟ 400. اس کے بعد یہاں سے لے کر کے 30 ہے نا، کتنے ہو گئے؟ 300. 4 اور 3 700 شبہ قدر میں ہر شب میں 100 رکعت اضافہ, وہ چیز تو ہی ہے, 100 اور کتنی ہو گئی نمازیں, 1000 رکعت نمازیں کتنے لوگوں نے پڑھی ہیں آج تک. وہ شب 23 میں رسم بن گئی نا, وہ تو پڑھ لیتے ہیں. آج اگر سروے کیا جائے شاید 2% لوگ نکل سکیں گے, شاید اس سے بھی کم کہا جا سکتا ہے, لیکن میں حسن ظن سے ہمیشہ کام لیتا ہوں نا. شاید 2% لوگ, خصوصی دعائیں ہیں, دعائیں ابو حمزہ شمالی غضب کی دعا ہے ہر سحر ماہ رمضان میں پڑھنے کے لیے. یہاں تو سحر کھاتے کھاتے ہی اللہ اکبر ہو جاتا ہے, دعا کب پڑھیں گے, دعا کب پڑھیں گے, اور کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے کیونکہ دعائیں ابو حمزہ شمالی کے کم سے کم 1 گھنٹہ ٹائم چاہیے, کم سے کم بغیر ترجمہ بغیر سمجھے اگر پڑھ لیا تو, سمجھنے بیٹھیں گے تو اور بھی ٹائم لگے گا. اتنی دعائیں, اتنی خصوصی دعائیں خدا بند عالم نے ہم کو عطا کی اس ماہ رمضان میں, لیکن یہ پرخوری, سارا اہتمام ماہ رمضان آیا نہیں ہے کہ خواتین چیخنے لگتی ہیں ارے ابھی رمضان کا انتظام نہیں ہوا. یعنی کیا مطلب, دعا کی کتاب نہیں آئی, قرآن نہیں آیا, رمضان کا انتظام کاہے کا, رمضان اسی لیے تھا. قلت الکلام, قلت الطعام, جبرائیل کا پہلا تحفہ, اتنا کھانا کھائیے جتنی بدن کو ضرورت ہے, جتنی یہ جو ہے کیلوریز آپ کے بدن کو چاہیے اتنی لے لیجیے, اس کو نہیں منع کیا گیا ہے, اس سے زیادہ مت کھائیے. کھانے کے بعد پھر یہ جو ہے وہ دوڑتے ہیں کاہے کے لیے, اضافہ جو چربی اکٹھا ہو گئی ہے نا اسے پگھلانے کے لیے دوڑتے ہیں, کھانے کے لیے کھاتے ہیں دوڑنے کے لیے, ہو گئے نا کولو کے بیل. قلت الطعام پہلا تو ہوا جبرائیل کا, اس کے بعد قلت الکلام, تھوڑا کم بولیے, کثرت کلام جو ہے اچھی چیز نہیں, جس میں ہم لوگ جو ہے مبتلا ہیں, بیٹھے ہوئے پک 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 زبان چل رہی, رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. اب ظاہر سے بات ہے کتنا بولیں گے, بات تو ختم ہو جاتی ہے, سچی باتیں ختم ہو گئی, اب باری آتی ہے جھوٹھی باتوں کی, اب گڑھنا شروع کریں گے, اس کے بعد جو ہے غیبت شروع ہو جائے گی, اس کے بعد تہمت شروع ہو جائے گی. قلت الکلام, زبان پہ قابو رکھو, اتنا ہی بولو جتنی ضرورت ہے. مشکل یہ کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ ہو جاتے ہیں, جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولتے ہیں. اسلامی اعتبار سے پہلے سوچو پھر بولو, ہم پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں, پہلے سوچو پھر بولو. قلت الکلام ومداومت الحمد, تیسرا تحفہ جبریل کے لیے کیا ہے, ہما وقت حمد خدا, ہما وقت, یہ نہیں کہ صرف ایک خاص موقع پر حمد خدا, ہما وقت فی السرائے والضراء, اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی حمد خدا. آخری تحفہ ہے وقلت النوم, تھوڑا نیند کو کم کرے, کیا کریں وہ آنکھ نہیں کھلتی ہے نماز کے لیے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کثرت نوم میں جو ہے مبتلا ہو جائیں گے, زیادہ سونا چاہیں گے تو یقیناً آنکھ نہیں کھلے گی, لیکن اگر اپنی نیند کو تھوڑا اتنی ہی نیند لیجیے جتنا صحت کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جتنی نیند صحت کے لیے ضروری ہے اس میں کمی کر دیں, نہیں, صحت کے بعد آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بدن اللہ کی امانت ہے, بدن اللہ کی امانت ہے, اس کی امانت میں خیانت کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو, اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس سے زیادہ سونے کی کوشش نہ کریں. یہ چار تحفے جبریل کے ہو گئے. آخری تحفہ بیان کر کے رحمت آپ کی تمام کروں, وہ حدیت اللہ, اللہ کا تحفہ, اللہ کا تحفہ. پہلا تحفہ کیا ہے, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, یہ دو بڑے اہم فریضے ہیں, سب سے اہم فریضہ, سب سے مظلوم فریضہ, اہم فریضہ. امام باقر فرماتے ہیں فریضۃ عظیمہ بہا تقام الفرائض, یہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ اگر اس پہ عمل ہو گیا تو سارے فرائض پہ عمل ہوگا. آج سماج میں کرپشن کیوں ہے, آج سماج میں بے رہا بھی کیوں ہے, آج سماج میں گناہ کا بازار گرم کیوں ہے, اس لیے کہ لوگوں نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دیا ہے. سب سے اہم فریضہ, نماز سے اہم, روزے سے اہم, حج سے اہم. مجھے اس سلسلے میں بہت کچھ کہنا تھا مگر وقت بالکل نہیں رہ گیا. اور سب سے مظلوم فریضہ ہے. آپ کو نماز پڑھنے والے مل جائیں گے, روزہ رکھنے والے مل جائیں گے, حج کرنے والے مل جائیں گے, حمد دینے والے مل جائیں گے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے سب ایک دوسرے پہ ٹالتے رہتے ہیں. عوام کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب, تو مولویوں کا کام ہے, یہ تو مولویوں کی ذمہ داری ہے. مولوی بھی جب آتے ہیں مولوی بھی اس میں ٹالتے ہیں, مطلب میں آیا یہاں کے اوپر, میں نے کہا یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے, میں تو چار دن کے لیے شہر میں آیا ہوں, تو شہر میں رہنے والے علماء کے, یہ تو سلطان العلماء کی ذمہ داری ہے, میری تھوڑی ہے. سلطان العلماء کی ذمہ داری. سلطان العلماء نے کہا میری کیوں ذمہ داری ہونے لگی, ارے بھائی مجھ کو تو یہاں سب کے ساتھ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے, میں کہہ کے یہ جو ہے برا بنوں؟ وہ چار دن کے لیے آئے ہیں وہ کہنے, وہ تو کہہ کے چلے جائیں گے, ان کو کون پکڑے گا, ہم تو ہمیشہ یہی رہتے ہیں, ہمارے پاس اپنا بہانہ, بھائی میں تو پردیسی آدمی ہوں, اگر کسی نے پکڑ لیا تو میری مدد کرنے کون آئے گا؟ جو مقامی علماء ہیں وہ کریں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. مقامی کہتے ہیں بھائی ہمیں تو ہمیشہ ہی انہیں کے ساتھ رہنا ہے, جینا مرنا ان کے ساتھ ہے, آپ تو کہہ کے چلے جائیں گے, آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے پر ٹال رہے ہیں. نہیں, عوام کی بھی ذمہ داری ہے, باہر سے آنے والے مولوی کی بھی ذمہ داری ہے, مقامی علماء کی بھی ذمہ داری ہے, کوئی کسی کے اوپر اپنی ذمہ داری ٹال نہیں سکتے ہیں. اور جب یہ ٹال مٹول کا سلسلہ ہوگا تو معلوم ہے کیا ہوگا, آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام و سلام فرماتے ہیں اذا تواکلت الناس الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, جب لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے کو ایک دوسرے پر ٹالنے لگے, عوام مولوی پر, مقامی مولوی جو ہے باہر سے آنے والے مولوی پر, باہر سے آنے والا مولوی مقامی علماء پہ ٹالنے لگے, اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا انتظار کرو. فلیعذنوا بوقاعٍ من اللہ, اگر اب تک عذاب نہیں نازل ہوا ہے تو اس کا لطف و کرم ہے. اور کون کہتا ہے کہ نازل نہیں ہوا؟ آج جن حالات میں ہم بسر کر رہے ہیں عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے پر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, ایک دوسرے پر بھروسہ کھو بیٹھے ہیں, وہ ان کے مخالف ہو ان کے مخالف, سوائے جنگ سوائے جھگڑا سوائے اختلاف سوائے تفرقے کچھ رہ گیا ہے؟ اتحاد نعمت خدا ہے, اختلاف عذاب خدا ہے. مبتلا عذاب ہم ہیں, فرق یہ ہے کہ ہمیں احساس سے عذاب نہیں رہ گیا ہے. الامر بالمعروف, اللہ کا تحفہ پہلا تحفہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر, دوسرا تحفہ نہی عن المنکر, تیسرا تحفہ والنصیحت للخلق, نصیحت سب کے لیے. بتا نصیحت کے لیے اردو والی نہیں ہے, اردو میں نصیحت کیا, ہر ایک کو روکنا ٹوکنا, یہ تو ہم لوگ بہت اچھا جانتے ہیں, خام خواہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑا دینا تو ہم لوگوں کا فن ہے نا. یہ نصیحت نہیں, نصیحت معنی خیر خواہی ہے. نصیحت کے معنی کیا ہے؟ نصیحت کو نصیحت کہتے اسی لیے کہ ہم خیر خواہ ہیں آپ کے نا, آپ کے بہی خواہ ہیں, آپ کو یہ ہمیں ہم سمجھا دیتے آپ یہ کام نہ کریں ورنہ آپ مشکلوں میں پھنس جائیں گے, اگر ہم آپ کے ہمدرد نہ ہوتے تو کیوں کہتے. والنصیحت للخلق, سب کے لیے خیر خواہی, مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی, ہم کافر کے بھی خیر خواہ ہیں, ہم نہیں چاہتے کافر جہنم میں جائے, مگر کافر کو جہنم میں جانے سے کیسے بچائیں گے, اس کو اسلام دکھا کے بچائیں گے نا. پیغمبر بے چین ہو جاتے تھے, ابو جہل کیوں جہنم میں جا رہا ہے, روتے تھے پیغمبر, کاہے کے لیے روتے تھے؟ اس کمبخت کے لیے جو کوڑے پھینک رہا ہے, جو کانٹے بچھا رہا ہے, جو پتھر مار رہے ہیں؟ مولا کائنات جنگ جبل میں پوری کوشش مولا کی تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے, تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, جنگ ہو گئی, مولا کی فوج جیت گئی. ہمیشہ آپ نے فاتح فوجیوں کو جشن مناتے دیکھا ہوگا, کبھی فاتح فوج کے سردار کو روتے نہیں دیکھا ہوگا. جنگ جبل میں مولا کو کامیابی ہوئی ہے, دشمن کو جو ہے شکست ہوئی ہے, جنگ ختم ہو گئی, مولا جشن منانے کے بجائے مقتول نے جمل کے سرحانے بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے, رو رہے کہ جہنم میں کیوں چلے گئے, کیوں جہنم میں چلے گئے, ہم تو چاہتے تھے کہ جہنم میں نہ جائیں. ان کے لیے بھی مولا آنسو بہا رہے, یہ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ لیکن بہرحال ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے, کیا کریں, آپ خود سے جانا چاہتے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے, روکنے کے علی نے پوری کوشش کی. وَنَصِيحَةُ لِلْخَلْقِ وَالرَّحْمَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ, اللہ کا چوتھا تحفہ یہ ہے, جس طرح سے اللہ یہ جو ہے مظہر رحمت ہے, بندگان خدا کو بھی ایسا ہی بننا, ہر ایک کے ساتھ رحمت کا جذبہ, ہر ایک کے ساتھ رحم کا جذبہ, دوست کے ساتھ بھی دشمن کے ساتھ بھی. یہ تحفہ جیسا حسین ابن علی نے خدا کو پیش کیا کسی نے نہیں پیش کیا. عاشور کا دن ہے, عصر عاشور, سب شہید ہو چکے ہیں. علی اصغر شہید ہو چکے, علی اکبر شہید ہو چکے, قاسم و عباس اب اکیلے, حسین حسین اکیلے میدان میں اب آتے ہیں جنگ کے لیے. تلوار نکلی ہے حسین کی, مد مقابل میں ایک شخص آتا ہے, امام حسین پہ حملہ کرتا ہے. حسین نے اس کے حملے کو ڈھال پہ روک لیا. ڈھال پہ روکنے کے بعد امام حسین نے جوابی وار کیا ہے. جوابی وار جو کیا اس کی ٹانگ کٹ گئی, گھوڑے سے گر گیا. جنگ ہے نا, جنگ کا قانون کیا کہتا ہے, اگلا قدم حسین کو کیا اٹھانا چاہیے, دوسرا وار کر کے سر اڑا دے, یہی تو ہونا چاہیے نا, مگر ہوا نہیں. وَالرَّحْمَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ, کیا رحمت کا نمونہ حسین نے عاشور کے دن پیش کیا ہے. حسین گھوڑے سے اترے, سہارا دے کر کے اسے اٹھایا. کون ہے یہ؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے علی اکبر کے سینے میں برچی ماری ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے قاسم کی لاش کو پامال کیا ہے, یہ وہی ہیں جنہوں نے چھ مہینے کے بچے میں بھی رحم نہیں کیا. رحم کا نمونہ دیکھیں آپ. حسین اترے, ہاتھ دے کے اٹھایا, بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں, مولا میرے قبیلے والوں کو آواز دیجئے مجھے آ کر کے اٹھا کے لے جائے. حسین نے آواز دی, قبیلے والے آئے اٹھا کر کے اسے لے کے چلے. وَالرَّحْمَتُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدْ, وَالرَّحْمَتُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدْ, اس سے اچھا, اس سے حسین نمونہ نظر نہیں آئے گا. تو خدا کے چار تحفے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, والنصیحت للخلق, والرحمت علی کل احد, بہت اہم ہے امر بالمعروف. یہ ساری کربلا اسی امر بالمعروف کے خاطر وجود میں آئی ہے. فلسفہ کربلا کیا ہے, کیوں امام حسین کربلا میں آئے تھے, یہ فلسفہ بیان کرنے کے لیے کسی کو زبان یا قلم ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, حسین ابن علی نے خود بیان کر دیا ہے. میں کربلا کیوں جا رہا ہوں, میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں اگر مدینے سے نکل رہا ہوں اقتدار کے لیے, ہوائے شہرت کے لیے, فتنوں یہ جو ہے فساد پھیلانے کے لیے میں نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں مدینے سے نکلا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اصلاح کا طریقہ کیا ہے, کیسے اصلاح ہوگی؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, مجھے اصلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذریعہ بنانا ہے اصلاح امت کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف یہ منکر وہاں کرے گی یہاں کوئی خطرہ نہ ہو. امام حسین کو پتا نہیں کتنا خطرہ ہے کربلا میں. اس راہ کے خطرے کل میں اس کا نمونہ پیش کر چکا ہوں نا, جب ام سلمہ سے جب ملاقات ہوئی تھی, حسین تو سب جانتے ہیں نا کیا ہونے والا ہے, محمد حنفیہ سے جب ملاقات ہوئی تھی سب بتا دیا تھا نا. حسین کو معلوم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا قیمت چکانا ہوگی, عباس کے شانے قربان کرنا ہوگا, علی اکبر کا سینہ قربان کرنا ہوگا, علی اصغر کا ننھا سا گلا قربان کرنا. نہیں, یہ سب بہت بڑی قربانیاں ہیں, مگر ایک اور قربانی جو حسین دینے والے ہیں, ایک اور قیمت جو چکانے والے ہیں, اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زینب کی چادر کی قربانی. عزیزو, ہم لوگ بڑی آسانی سے زینب کی اسیری کا واقعہ سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں, بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں. قم میں ایک آیت اللہ کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, خطیب ممبر پہ آیا, مصائب نے جیسے ہی اس نے جملہ پڑھا, دخلت زینب علی ابن زیاد, زینب ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی. آیت اللہ نے سر پیٹ لیا, اے خطیب اس کے آگے آپ کچھ نہ پڑھنا. ساری کربلا کی مصیبتیں ایک طرف اور زینب کی اسیری کی مصیبت ایک طرف, یا یہ وہ مصیبت ہے جس پر میرا بارہواں امام کہتا ہے ارے میں خون کے آنسو رہوں گا, میں خون کے آنسو رہوں گا. چوتھے امام سے جب بھی پوچھا گیا آقا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, کبھی علی اکبر کے سینے پہ لگی ہوئی برچھی کا تذکرہ نہ کیا, کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا تذکرہ نہ کیا, کبھی علی اصغر کے چھیدے ہوئے گلے کا تذکرہ نہ کیا. اگر تذکرہ ہوا تو کیا ہوا, الشام الشام الشام. سب سے بڑی مصیبت کا موقع وہ تھا جب میری بھوبھی پر رہنا تھا, ارے شام کے بازار میں گھمائی جا رہی تھی, مگر حسین اس قربانی کو بھی تیار ہے, یہ قیمت دینے کو بھی تیار ہے تاکہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچ جائے. کیونکہ اگر حسین اپنے ہمراہ زینب کلثوم کو لے کے نہ آئے ہوتے تو حسین کی قربانی ادھوری رہ جاتی, کیونکہ حسین کی شہادت کے بغیر اسلام نہ بچتا, اور جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ حسین شہید ہوئے تو اسلام نہ بچتا. کیونکہ بنی امیہ نے اپنے جو ہے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا, ایک ہی خبر تھی کہ خارجی مارا گیا, راکب دوشے رسول مارا گیا, فاطمہ زہرا کا لخت جگر مارا گیا, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ایسا پروپیگنڈا, سلام ہو ہمارا زینب کلثوم پر. اگر زینب کلثوم کے خطبے نہ ہوتے بازار کوفہ و شام میں کسی کو پتہ نہ چلتا. بس ایک روایت, ایک روایت اور مجلس تمام. راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا, میرا گزر کوفے سے ہوا, جس دن اہل بیت کو کوفے میں لایا جا رہا تھا میرا گزر کوفے سے ہوا, میں نے کیا دیکھا, کوفے میں ساری دکانیں بند ہیں, لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہیں, جشن کا سما ہے, عید جیسا منظر ہے. میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا مگر کوفے کے حالات سے واقف ضرور تھا, مجھے معلوم تھا کہ آج کوفے میں کوئی خوشی کی تاریخ تو نہیں ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھ لیا, بھائی یہ خوشی کس بات کی ہے, یہ جشن کاہے کا ہے, یہ دکانیں کیوں بند ہیں؟ اس نے کہا خاکم بدہن ریاضو باللہ, کربلا میں ایک خارجی مارا گیا ہے. کون مارا گیا؟ خارجی مارا گیا ہے, اس کے کنبے والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں, ہم لوگ اسی کی خوشی منا رہے ہیں, قافلہ ابھی آنے ہی والا ہے, اسی کے تماشے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. راوی کہتا ہے میں نے سوچا میں بھی کھڑا ہو کے دیکھوں کہاں کے رہنے والے ہیں, کون لوگ ہیں. میں گوشے میں کھڑا ہو گیا, اچانک آواز بلند ہوئی, قافلہ اسیروں کا داخل ہو رہا ہے. اب جو میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا, قافلے میں آگے آگے کچھ نیزے ہیں, نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں, لیکن بڑے نورانی چہرے ہیں, چہروں سے نور برس رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, یہ کیسے خارجی ہیں جن کے چہرے اتنے نورانی, ارے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سر حسین کا ہو سکتا ہے, یہ سر علی اکبر کا ہو سکتا ہے. اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے کیا دیکھا, کچھ اونٹ آ رہے ہیں, اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں جن کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں, جن کے سر پہ چادر نہیں ہے, بعض بیویوں کی آغوش میں کچھ بچے ہیں, اتنے بھوکے ہیں بچے, چہرہ زرد ہو گیا ہے, اتنے پیاسے ہیں, ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں, کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا, اپنے گھر میں گئی, صدقے کا خرما لائی, بچوں میں لا کے بانٹنا چاہا. اچانک میں نے کیا دیکھا, اسیروں کے درمیان سے ایک بیوی اٹھی, اے کوفے والیوں ان صدقتا علینا حرام, ارے ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں. کوفے کی عورتوں نے کہا بیوی ہم نے بڑے اسیر دیکھے, تم جیسے شریف اسیر نہیں دیکھے ہیں, بھوک کا یہ عالم ہے, چہرہ درد ہو گیا ہے, سے پپڑیاں اور شرافت کا یہ عالم ہم صدقہ نہ کھائیں گے. مینو سارا انتنا, ارے تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو؟ بیوی نے سر پیٹ لیا. نانو مینو سارا آل محمد, ارے میں رسول کی نوازی زینب ہوں. دونوں کے نائدہ پہ رسول کے نوازے حسین کا سر ہے. واہ حسینا, واہ محمد. آگے نعرے لگنے لگے, ہر طرف سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی.
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے پالنے والے, تجھے ان آنسوؤں کو کا واسطہ ہے جو سید الشہداء کے نام پر آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں. معبود تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ ہے, ہمیں وہ توفیق عنایت فرما جو اپنی زندگی میں 40 تحفوں کو فراہم کر سکے. پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال اس دنیا میں ایسے ہوں کہ جب اس دنیا میں اٹھائے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے دلوں میں دن بدن اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرما. بارے الہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارے الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. بارے الہ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. بارے الہ ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں جو اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرما. بارے الہ مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. بارے الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برا